اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا چہرہ خوبصورت بنایا ہوا ہے، تم نے کیسے اچھے کپڑے استری پہن کر تم استری کر کے پہن کے آئے ہو، تم کتنے قیمتی لباس پہن کر آئے ہو، تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھتا. لیکن ولکن ینظر الی قلوبکم، رب تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے اندر کتنی عاجزی ہے، اس کے اندر کتنی انکساری ہے. تو ایک یونس علیہ السلام کی قوم کو رب تعالیٰ نے معاف فرما دیا، عذاب آیا ہوا 40ویں رات رب تعالیٰ نے عذاب واپس کر دیا. دوسری قوم قریش مکہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، صحابہ کو ان کے مال چھین لیے، ان کو نکال دیا، لیکن جب 10,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، اب کیا تھا، اگر کفار مکہ، اگر قریش مکہ اکڑ جاتے تو تلوار ہوتی اور ان کا گردن اتار دی جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے مکہ میرے لیے حلال کیا ہے. یعنی مکہ مکرمہ میں تلوار لے کر چلنا، ہتھیار لے کر چلنا، کسی کو ڈرانا، کسی جانور کو ڈرانا، کسی انسان کو ڈرانا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ایک دن حلال کر دیا ہے، آج جو کافر گردن اٹھائے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی، آج جو شخص میرے صحابہ کے سامنے آنکھ اونچی کرے گا اس کی آنکھ نکال دی جائے گی. لیکن سب کفار نے کہا کہ آج ہمارے اوپر یہ عذاب آ گیا ہے، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس عذاب کو دور فرما دے. ہاں جی، تو کیا کہا ان کا جی، سب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص اپنا اسلحہ چھپا لے، جو آدمی اپنا اسلحہ پھینک دے، جو آدمی گھر کا دروازہ بند کر دے، جو آدمی اپنے ہتھیار ڈال دے، اس پر کوئی شخص حملہ نہ کرے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو وہ جو کفار مکے کے بڑے بڑے سردار سرگنے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے دین قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کو قبول کر لیا، رب تعالیٰ نے اس عذاب کو روک لیا. تو سیدنا یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 40 دن گزر گئے عذاب نہیں آیا، اب آپ کو نہیں معلوم کہ عذاب ہٹ گیا ہے اور یہ لوگ ایماندار ہو چکے ہیں، آپ کو نہیں پتا ایمان لائے یا نہیں لائے، آپ نے کہا کہ یہ ایمان نہیں لائے تو میری بات تو جھوٹی ہوگی، میں نے تو کہا 40 دن میں عذاب آئے گا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے. تو اب یہ لوگ ایمان نہیں لائے، عذاب نہیں آیا، اب میں کیسے ان کو فیس کروں؟ اب اللہ کا نبی اس غار سے بجائے واپس آنے کے روم کی طرف چلتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے سامنے کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں کہ میں سچا نبی ہوں. ہاں جی، یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی. یہ نبی جو اجتہاد ہوتا ہے نا، اس میں بھی غلطی لگ جاتی ہے. جب غلطی لگی کہ آپ نے رکنا تھا، اللہ کے حکم کا انتظار کرنا تھا اور آپ نے واپس قوم میں آنا تھا، آپ اس بات سے کہ میری سبکی ظاہر ہوگی، میری کمزوری ظاہر ہوگی، مجھے خفت ہوگی، آپ نے کہا میں ان لوگوں کے سامنے اب فیس نہیں کر سکتا، اور یہ نہیں سوچا، خیال نہیں آیا، جیسے آدم علیہ السلام نے غلطی سے گندم کا دانہ کھا لیا، اسی طرح آپ نے غلطی سے اس مقام کو چھوڑ کر آپ روم کی طرف چلے گئے. جب دریا کے کنارے پہنچے، وہاں کشتی تیار تھی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دو بچے تھے، ایک بیوی تھی، ایک بچہ ڈوب گیا، دوسرے بچے کو کوئی جانور اٹھا کے لے گیا، بیوی جو تھی اس کو کوئی ظالم شخص اٹھا کر لے گیا، اور آپ اکیلے رہ گئے. آپ نے سوچا کہ اب اللہ کی طرف سے امتحان شروع ہو چکا ہے. آپ جب دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی تیار تھی، آپ نے کہا مجھے بھی لے لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. جو ہی کشتی چلی، تھوڑا آگے پہنچی جہاں گہرا پانی تھا، تو کشتی رک گئی، ڈوبنے لگی، جیسے وزن زیادہ ہوتا ہے. لوگوں نے کہا، جو اس کا کشتی کا مالک تھا، اس نے کہا ہم نے ساری زندگی یہ کشتی اس دریا میں چلائی ہے، کبھی کشتی نے ڈوبنے کا نام نہیں دیا. اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر بغیر اس کی اجازت سے جاتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے، اگر کشتی میں سوار ہوتا ہے. تو تم میں سے پورے اس جہاز میں جو بڑی کشتی تھی، تم میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہے، جو غلام اپنے مالک سے بغیر اجازت کے بھاگ رہا ہے، بجائے اس کے کہ پوری کشتی غرق ہو جائے وہ شخص اپنے آپ کو پیش کر دے. سب خاموش ہیں, اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہوں. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نبی تھے, چہرہ بڑا خوبصورت تھا, بڑا لمبا قد تھا آپ کا, جسم بڑا بھارا اور مطلب ایک بڑا باروب تھا, داڑھی مبارک آپ کی جو تھی مشت داڑھی تھی آپ کی, گنگریالے بال تھے آپ کے, جسم بڑا مضبوط تھا, پورے جسم پہ آپ کے سینے اور پنڈلیوں پر بال تھے اور آپ بڑے وجی شکل خوبصورت انسان تھے. اور تین چیزیں آپ کی بنائی ہوئی ہیں, یہ جو گتکا کھیلتے ہیں نا, پتا گتکا پنجابی میں کیا کہتے ہیں, گتکا کھیلتے ہیں نا جب, ہاں مرزا صاحب جی بتا رہے ہیں جو لڑائی میں گتکا کھیلتے ہیں تلواروں کی جگہ, جب پہلے تلوار سے لڑائی ہوتی تھی, نیزوں سے ہوتی تھی, سوٹوں ڈنڈوں سے ہوتی تھی, تو گتکا ایک مشہور جو ہے نا ایک فن ہے, یہ سیدنا یونس علیہ السلام کا شروع کیا ہوا ہے. آپ اتنا گتکا چلاتے تھے جہاد میں جنگ میں اور دشمن کے گھٹنوں پر ٹخنوں پر ان کی ہڈیوں پر مارتے کہ اس کو بالکل بالکل ان کو ناکارہ کر کے رکھ دیتے تھے. تو یہ سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام والسلام کا شروع کیا ہوا ہے. پہلوانی یہ بھی سیدنا یونس علیہ السلام کی شروع کی ہوئی ہے. اور ایک اور بنوٹ کلا جاتا ہے وہ بھی آپ سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام والسلام کا شروع کیا ہوا ہے. یہ تین چیزیں تین کام جو ہیں یہ سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام والسلام سے شروع کیا. ہم نے پہلے درسوں میں بتایا ہے کہ جتنے بھی کام آج دنیا میں رائج ہیں یہ سارے کے سارے سیدنا انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کے شروع کیے ہوئے ہیں. تو سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام والسلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, لوگ نہیں مانتے, کہنے لگے آپ کا نورانی چہرہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوں, آپ نے فرمایا میں ہی ہوں. انہوں نے پھر قرا اندازی کی, کہتے کہ اگر پتہ نہیں چلتا تو ہم قرا ڈالتے, تو قرا ڈالا, قرا اندازی پتہ نا, قرا ڈالتے ہیں نام نکلتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ مَشْحُونَ فَسَاهَمَ, قرا اندازی کی, فَكَانَ مِنَ الْمُذْهَبِينَ مُذْهَبِينَ, جس کا جس کے نام کا قرا نکلا وہ کون تھا, سیدنا یونس علیہ السلام. انہوں نے کہا نہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی. دوسری دفعہ قرآن اندازی کی, پھر آپ کا نام نکلا, کہنے لگے ہم ماننے کو تیار نہیں, ہم سے غلطی ہوئی. کتنا اعتماد تھا لوگوں کا, حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن چہرے کو دیکھ کر, اس کی شرافت کو دیکھ کر, ان کے نور کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی کی تو آپ کا نام نکلا. اب آپ نے فرمایا, پہلے تو کہا تھا کہ میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے سمندر میں ڈال دو. اب جب تیسری مرتبہ نہیں مانتے, اب آپ نے خود جو ہے دریا میں چھلانگ لگا دی. جب دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو بھیجا, وہ منہ کھول کر بیٹھی تھی, اس نے آپ کو لے لیا, پیٹ کے اندر رکھا, اور پھر جیسے ہم نے کیا 40 دن وہ مچھلی آپ کو لے کر پھرتی رہی اور آپ کو سارے سمندروں کی سیر کرائی. پھر جب جیسے ہم نے ذکر کیا آپ تسبیح پڑھتے رہے اور محسوس ہوا آپ کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اور جب آپ نے تسبیحیں سنی, جب دم رکا تو آپ نے یہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھی. اس کے اندر پڑھتے تو ہم ہیں لیکن اس پر غور کبھی نہیں کیا ہم نے. ہاں جی, پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے شرائط کیا ہے. شرط یہ ہے, دیکھیں, لا الہ الا انت, پہلا جملہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھو اللہ کی ذات پر. یہ آیت کا پہلا جملہ بتاتا ہے کہ تمہیں رب تعالی کی تسبیح پہلے پڑھنی ہوگی. کیا مطلب کہ اگر آیت کریمہ پڑھنی ہے تو پہلے نماز پڑھو, پہلے رب کی عبادت کرو, لا الہ الا انت, رب کی تسبیح پہلے اور ذکر کرو اللہ کا, اس کی توحید کا ذکر کرو, نماز پڑھو, عبادت کرو, اور اس کے بعد دوسرا کام سبحانکا, رب تعالی کی تسبیح بیان کرو, اور تسبیح بیان کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کر اس کی معافی مانگو. انی کنت من الظالمین, جب اللہ کی تعریف کرو, اس کی تسبیح بیان کرو, اپنے آپ کا توبہ اور استغفار پڑھ کے گناہ کی معافی مانگو, اس کے بعد تم جب یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح پڑھو گے تو رب تعالیٰ تمہاری اس مشکل کو آسان فرما دے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل آسان ہو گئی. جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو فرشتوں نے آسمانوں پر تسبیح کی آواز سنی, کیونکہ آپ سمندر کی گہرائیوں میں تھے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک ہلکی سی آواز تیری تسبیح کی یہاں پہنچتی ہے. ایک شخص کوئی شخص ہے جس کی ہلکی ہلکی آواز آسمانوں پر اس کی تسبیح کی پہنچتی ہے, یہ کون شخص ہے اللہ؟ بڑی عاجزی اور انکساری سے تیرا ذکر فرما رہا ہے. رب تعالی نے فرمایا یہ میرا نبی یونس علیہ السلام. جب فرشتوں پر حقیقت واضح ہوتی ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں یا اللہ یہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی سمندر کی گہرائی میں بھی جو تجھے نہیں بھولتا اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کی دعاؤں کو قبول فرما دے. تو رب تعالی نے فرشتوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے سیدنا یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کی اس تسبیح کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم ہوا کہ جہاں سے ان کو لیا تھا وہیں جا کر اس کو ان کو نکال دے باہر. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے فرمایا جو سورہ نون سورہ قلم میں جو ذکر آتا ہے وہ ہے کہ فاصبر لحکم ربک. رب تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کو فرماتا, ذرا غور سنیے کہ اللہ فرماتا فاصبر لحکم ربک, اے محبوب اپنے رب کے حکم تک صبر کر. یعنی جب آپ مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو رب نے فرمایا کہ میرے حکم کے بغیر یہ جگہ نہیں چھوڑنی, کیونکہ یونس علیہ السلام نے چھوڑی تھی نا تو مچھلی کے پیٹ میں گئے. رب فرماتا ہے واصبر لحکم ربک, اے محبوب اپنے رب کے حکم تک صبر کیجئے. ولا تکن کا صاحب الحوت, اور وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا, مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں عذاب کے طور پر رکھا گیا. عذاب کے طور پر نہیں, اللہ کا نبی ہے, غلطی جو ہم لوگوں سے ہوتی ہے رب اس سے نہیں پوچھتا, لیکن جو وہ چھوٹی غلطی نبی سے ہوتی ہے رب اس کا مواخذہ کرتا ہے. اس لیے کہ نبی کی شان اور ہے, وہ ایک قدم بھی اور ایک سانس بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتا. اس لیے فرمایا کہ اس طرح نہ ہو جانا جیسے صاحب ہود تھے, کہ صاحب ہود کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے عزت دی یونس علیہ السلام کو کہ 40 دن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی نہ کوئی تکلیف پہنچی. اور وہ مچھلی 40 دن کوئی جانور بغیر کھائے پیے کے نہیں رہتا, وہ مچھلی بھی نہ اس نے پانی پیا نہ اس نے کھانا کھایا, وہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ بھی زندہ رہی. ہاں جی, تو فرمایا مچھلی والا یعنی مچھلی کو بھی بچا گیا اور خود بھی بچ گیا. یعنی یہ شان ہے سیدنا یونس علیہ السلام کی. اور فرمایا کہ ایسے نہ ہو جانا جیسے صاحب ہوتا. فج تباہ ربہ اس سے ایک بات علماء نے فج تباہ اس آیت کے تحت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی, اس وقت آپ کو نبی اور رسول نہیں بنایا گیا تھا, اس وقت آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے گئے تھے اور آپ سے وہ خطا سرزد ہوئی, اجتہادی خطا. لیکن رب فرماتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے فج تباہ ربہ, پھر رب تعالی نے ان کو چن لیا اور رسول بنایا. فج تباہ چن لیا رب تعالی نے مچھلی سے پیٹ سے نکلنے کے بعد. فج علیہ من الصالحین, اور پھر ان کو صالح اور نیک نبی بنایا. یعنی رسالت نبوت آپ کو بعد میں ملی. ایک قول یہ بھی آتا ہے فج تباہ ربہ فج علیہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ الْمَجْنُونَ. اور ایک سورہ وصافات میں آتا ہے کہ اگر سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک جنگل میں پھینکتا. جس جنگل میں کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوتا. اور دوسری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جنگل میں پھینکا, بالآراء وہو مذموم, ہم نے ان کو جنگل میں پھینکا. جب ایک آیت کہتی ہے کہ اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرتے تو ہم جنگل میں پھینکتے جہاں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا, اور دوسری آیت فرماتی ہے کہ ہم نے ان کو جنگل میں پھینکا اور جب ہم نے پھینکا تو پھر ہم نے اپنی نعمتیں اس پر بچھا دی. وہ کیسے؟ کہ مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو نکال دے, مچھلی نے نکال کر دریا کے کنارے آپ کو پھینک دیا. جب آپ مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد نکلے تو آپ کا جسم اس طرح تھا جیسے ایک نیا بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے, اور اس کا جسم جو ہوتا ہے بالکل جو ہے نرم اور نازک ہوتا ہے, اور اگر مکھی بیٹھے اس کو بھی نہیں اڑا سکتا, مچھر بیٹھے اس کو بھی نہیں اڑا سکتا. اس طرح سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے. جو ہی آپ باہر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے, رب تعالی نے کدو کو پیدا فرما دیا. اس کے یقتین قرآن میں آتا ہے, اگرچہ یقتین علماء نے لکھا ہے کہ یقتین اس درخت کو کہتے ہیں جس کی ساک نہ ہو, یعنی جس کا تنا نہ ہو. کیکر کا تنا ہوتا ہے نا, کھجور کا تنا ہوتا ہے, لیکن جو بیلیں زمین پر بچھتی ہیں ان کا تنا نہیں ہوتا, اس کو یقتین بولتے ہیں. وہ خربوزہ ہے, اس کا خربوزے کے بارے میں لکھا کہ خربوزے کی بیل ہے, کدو کی بیل ہے, یا دوسرا جو ہے ککھڑی جس کو بولتے ہیں, ترے وغیرہ ان کو بولتے ہیں. کہ اللہ تعالی نے ایک پھل پیدا فرمایا, بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ انجیر تھا یہ جو فگ, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کدو تھا, کچھ علماء کہتے ہیں وہ کیلا تھا. اور اس کدو کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو ڈھانپ دیا, اور اس سے جو سورج کی گرمی پڑتی تھی وہ نہیں آئی, مکھی بیٹھتی تھی. صاحب علامہ ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے زاد البصیر میں کہ کدو کی خصوصیت یہ ہے کہ کدو کی بیل پر اور کدو کے پتوں پر کدو کے جو ہے وہ کدو اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سا درخت تھا جو سیدنا یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا, تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا وہ کدو تھا؟ آپ نے فرمایا اجل ہی شجرت اخی یونسا, وہ کدو کا پھل ہے, وہ کدو کا درخت ہے, کدو کی بیل ہے جو میرے بھائی یونس علیہ السلام پر اللہ تعالی نے پیدا فرما کر اس کو ڈھانپا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کدو کو بھی زیادہ پسند فرماتے تھے. آپ کی پسندیدہ غذا کیا ہے؟ کدو شریف ہے, کدو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک درزی نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی, کپڑے سینے والا آدمی, اس نے دعوت کی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ تشریف لے گئے, میں بھی آپ کے ساتھ تھا. اس نے جو کی روٹی اور شوربہ حضور کے سامنے رکھا. اس شوربے میں گوشت کے ٹکڑے تھے, خشک گوشت نمکین جو تھا, اور کدو کے ٹکڑے تھے. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی جو ٹکڑے ہیں نا, وہ اس پیالے کے کنارے سے چن چن کر کھا رہے ہیں, چن چن کر کھا رہے ہیں, گوشت نہیں کدو کے ٹکڑے چن چن کر کھا رہے ہیں. حضرت انس, صحابہ کو حضور سے اتنی محبت تھی, حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کدو کو پسندیدہ غذا کے طور پر کھا رہے ہیں, چن چن کر کدو شریف کھاتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے. ہاں جی, حالانکہ آج کل تو گوشت نظر آ جائے صحیح ایک دفعہ. ہاں جی, ساتھی کے لیے دوسرے کے لیے بچنا محال ہے, جب تک اپنا کام نہیں بنے گا دوسرے کی طرح پلیٹ نہیں جائے گی. اور جو پچھلے 5-10 سال بھی ہیں نا, وہ تو گوشت کا نام ہی سنتے رہ جائیں گے, شکل تو نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کدو کو چن چن کر کھایا. حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بڑی محبت سے کدو شریف کھا رہے ہیں, فلم ازل احب الدباء یوم اذن, اس کے بعد سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی, اس کے بعد سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. یہ تو ایک پھل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے, اور صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تم کھاؤ, صرف صحابی نے یہ دیکھا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے شوق سے کھایا ہے, اور آپ اس کو شوق سے, صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں کدو سے محبت ہو گئی. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہاں جی، تو ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہمیں تو اپنے نفس سے محبت ہے. جو ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے نا، ہمیں اس سے محبت ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ تو تب پتہ چلے جب تیرے کردار میں فرق پڑے. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں حضور سے محبت ہے. جب تو گلیوں میں چلے گا، بازاروں میں چلے گا، تو فضا بتائے گی کہ اس شخص کو رسول اللہ سے محبت ہے. تیرے دعوے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کہے کہ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، میں حضور کا بڑا عاشق ہوں، میں نبی کریم علیہ السلام کے نام شریف کو، بے شک تو ہاتھ چومتا رہے، بے شک تو نفل پڑھتا رہے، بے شک تو جو مرضی اپنے آپ کو کہتا رہے، لیکن جس کو حضور سے محبت ہے، فضا بتاتی ہے کہ یہ شخص حضور سے محبت کرنے والا ہے. حضرت امام ابو یوسف جو چیف جسٹس تھے ہارون رشید کے، ان کے دور میں دسترخوان پر کدو کا ذکر آیا. علامہ ملا علی قاری مرقات میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں. اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں. امام ابو یوسف نے تلوار کھینچ لی، فرمایا جدد الایمان دوبارہ کلمہ پڑھ، جدد الایمان دوبارہ کلمہ پڑھ، وَإِلَّا لَعَقْتُ لَنَّكَ، ورنہ میں تیرے گردن اتار دوں گا. تو نے اس چیز سے ناپسندگی کا اظہار کیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجل، اے میرے صحابہ، ہاں، ہی یا شجرۃ اخی یونسا، وہ جو یونس کے جسم پر جس درخت نے چھاؤں کی، ان کے جسم کو بچایا گرمی سے، مکھیوں سے بچایا اور انوائرمنٹ سے بچایا، وہ کیا تھا؟ وہ دروش کدو کا درخت تھا. اور پھر کھانے کی ضرورت تھی، پینے کی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا، یا بکری کو، دونوں کا ذکر آتا ہے، بکری کا بھی ہرنی کا بھی. ہرنی آتی ہے دن میں ایک مرتبہ، وہ آ کر تھن جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی، آپ اس کا دودھ پیتے ہیں. 40 دن آپ کدو کی چھاؤں میں اور بکری اور اس ہرنی کا دودھ پیتے رہے. 40 دن کے بعد جسم جو ہے یہ کھل گیا. اب دیکھو نا، ایک اور بات دیکھیے، یہ 40 کا عدد کتنا پیارا ہے. کہا ہمارے لیے تو ہر وقت جو ہے یہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے، جمعے کے دن ہو پھر بھی وقت تنگ، درس ہو تو پھر بھی وقت تنگ، ایک واقعہ نہیں بیان ہو سکتا. 40 دن میں مچھلی نے پیٹ میں رکھا، 40 دن کدو نے اپنے اندر رکھا اپنے سائے میں، اور 40 دن بکری آتی رہی یا ہرنی آتی رہی، دودھ پلاتی رہی. اور قرآن بھی فرماتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن وہ نطفہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، 40 دن کے بعد پھر وہ مدغہ بنتا ہے، اور جب 120 دن 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر روح پڑتی ہے. تو 40 کے عدد کو اتنا پیار ہے. یہ 40 جو ہے نا، یہ 40واں جو کرتے ہیں، تو جو لوگ اعتراض کرتے تم 40واں کرتے ہو، 40ویں میں برکت ہے. ہر بات میں تو 40 کا ذکر آ رہا ہے، 40 کا عدد آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے فضائل بیان کیے، احادیث میں 40 کا ذکر ہے، بزرگوں کا 40 کا بڑا انہوں نے ذکر کیا اس بات کا. تو سیدنا یونس علیہ السلام کو بکری نے پالا. اب جب آپ 40 دن گزر گئے، کدو بھی خشک ہو گیا، بکری بھی نہیں آئی، اب یونس علیہ السلام کی طبیعت میں غصہ آ گیا. غصہ تو تھا نا، غصہ آ گیا اور کہنے لگے یہ کیا ہوا، درخت بھی خشک ہو گیا اور بکری بھی نہیں آ رہی. رب تعالی نے وہی فرمائی. رب کہتا ہے جو قوم 1,70,000 یا 1,40,000 تھی، اس کو تو کہتا ہے اے اللہ عذاب بھیج کے اس کو ہلاک کر دے، اور بکری نہیں آئی 40 دن کے بعد، کدو خشک ہو گیا ہے، تو اپنی طبیعت کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہتا؟ یعنی اب خود اٹھ، روزی تلاش کر، چل پھر، خود کھا، اپنی عادت کو نہیں تبدیل کرنا چاہتا، اور میری عادت کو تبدیل کرتا ہے کہ میں بندے پیدا کر کے ان کو عذاب دے کے ہلاک کروں. اٹھے، فرمایا جا اپنی قوم کی طرف، نینوا کی طرف. جب آپ چلے رستے میں ایک کمہار تھا, وہ برتن بنا رہا تھا, بڑے خوبصورت برتن, دیکھنا کتنے خوبصورت برتن بناتے ہیں, کتنا فن ان کے پاس ہوتا ہے. برتن بنائے اس نے اور اس نے آوی میں پکائے, جب پک گئے آپ پاس سے گزرنے لگے, رب نے وہی فرمائی کہ اس کمہار کو کہے یہ ڈنڈا جو ساتھ پڑا نا یہ لے کے سارے برتن توڑ دے. اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم تھا, آپ نے کہا کہ بھائی دیکھ یہ تو نے جو برتن بنایا ہے نا یہ ڈنڈا لے اور سب کو توڑ دے. اس نے کہا بابا تو ٹھیک ہے, میں کتنے دنوں سے میں نے مٹی کو کھودا اور مٹی کو اکٹھا کیا, پانی ڈالا, اس کو اس قابل بنایا, پھر کچے برتن بنائے, پھر میں نے اس کو سنبھال کر رکھا وہ خشک ہوئے, پھر میں اتنی محنت سے اس کا آوا بنایا, اس کے اندر لکڑی ڈالی, آگ جلائی, اب جب میری محنت پک گئی ہے تو کہتا ہے اس کو توڑ دے. تمہیں کون سمجھدار کہے گا یہ کیا کہتا ہے تو, آئندہ یہ بات نہ کرنا. یا اللہ وہ تو یہ کہتا ہے, فرمایا مٹی بھی ہماری پانی بھی ہمارا, اور اس کمہار کو جو ہم نے طاقت دی ہے برتن بنانے کی اور سوچ اور عقل دی یہ بھی ہماری, اور یہ آدمی وہ ہمارے برتن اور ہماری مٹی اور ہماری قوت جو ہم نے دی ہے اس کو نہیں توڑنا چاہتا, اور تو 170,000 کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جس کو ہم نے پیدا فرمایا. توبہ کی, یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میرے گناہ معاف فرما دے. آگے چلے, ایک درخت دیکھ, ایک باغ دیکھا, بڑا پکا ہے, پھل اس کے اندر بڑے ہیں. حکم دیا کہ اس مالک کو کہے کہ جتنے درخت ہیں سب کاٹ دے, پھلوں کو تباہ کر دے, ہلاک کر دے, آگ لگا دے, سب کو آرے سے ختم کر دے, نیست و نامود کر دے. کہا اے اللہ کے بندے یہ تیرا باغ ہے نا, اس کی اب کیا ضرورت ہے, یہ آرہ لے اور اس کو سب ختم کر دے. ہاں جی, تو اس نے کہا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, ہو سکتا کہ سخت سخت الفاظ بھی کہے ہوں گے. تو کہا کہ میں نے اتنی محنت سے یہ درخت باغ کو ایک دن تھوڑا پک جاتا, پودے لگائے, ان کو پانی دیا, گوڈی کی, اب جب پھل پکے ہیں تو کہتا ہے کہ ان کو جلا دوں اور ان کو کاٹ دوں, آئندہ یہ بات نہ کرنا. رب کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا, رب نے فرمایا زمین بھی ہماری, درخت بھی ہم نے اگائے, پھل بھی ہم نے لگایا, اور یہ شخص ان پھلوں کو درختوں کو نہیں ضائع کرنا چاہتا, اور یونس تو میری مخلوق جس کو میں نے پیدا کیا, ایک شہر بسایا, اور انہوں نے آخر میں ایمان بھی لانا تھا, اور تو کہتا کہ اس کو ہلاک کر دوں میں. تو اس طرح جب تک آپ نینوا میں پہنچے کئی واقعات ایسے ہوتے گئے. تو اللہ کا نبی سیدنا یونس علیہ السلام توبہ اور استغفار کرتے گئے, یہاں تک کہ جب قریب پہنچے تو وہ جو بچے اور آپ بیوی گئے تھے, جیسے ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا, اولاد بھی ساری زندہ ہو گئی اور بیوی بھی اور بچے بھی رب نے اور دیے. حضرت یونس علیہ السلام کے بچے جو پانی میں ڈوبے تھے اس کو دھوبیوں نے پکڑ لیا زندہ, اور جس کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا اس کو کسی چرواہے نے پکڑ لیا, اور وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ کسی بزرگ کے بچے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں, بیوی بھی انتظار کر رہے. رب تعالیٰ نے پھر پورا خاندان ملا دیا, بڑا لمبا واقعہ وہ ملا دیا. اب آپ قوم کی طرف جا رہے ہیں, آگے ایک چرواہا ملا, آپ نے کہا مجھے بھوک لگی ہے, مجھے دودھ چاہیے. اس نے کہا جی صحیح پوچھتے ہو نا, جب سے یونس علیہ السلام اس بستی سے گئے ہیں بکریوں نے, گاؤں نے, بھینسوں نے دودھ دینا ختم کر دیا ہے, کات سالی ہے, برکت اٹھ گئی ہے, یہ دیکھ ساری بکریاں دیکھنے کسی کے پاس دودھ نہیں ہے. ہاں جی, اور بکری سے دودھ لینا نبی کے لیے کون سا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے گئے, ام معبد کے خیمے سے گزرے, آپ نے واقعہ سنا ہے, آپ نے کہا مائی تیرے پاس کوئی چیز کھانے کی ہے؟ کہا کچھ نہیں. فرمایا یہ بکری جو کونے میں بندی کھڑی ہے, کہا کہ یہ چل نہیں سکتی تھی اس لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی, جو چل نہیں سکتی اس کے پاس دودھ کہاں ہوگا. فرمایا اگر تو اجازت دے دے تو ہم اس سے بھی دودھ لے لیں. وہ کہتی ہے اس کو تو کسی نر نے مسی نہیں کیا, دودھ کہاں سے دے گی. فرمایا تو اجازت تو دے. جب اسے اجازت دی مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور وہ بھر گئے دودھ سے. ہاں جی تو یونس علیہ السلام نے بھی کہا تو اس نے کہا حضور یہ بکریاں حاضر ہیں, اس نے پہچانا نہیں آپ کو نہ آپ نے بتایا, یہ بکریاں ہیں اگر دودھ لینا ہے تو کسی سے بھی لے لو. آپ نے ایک بکری پکڑی اس کا دودھ تھنوں کو ہاتھ لگایا دودھ آ گیا, آپ نے دودھ پیا وہ حیران رہ گیا. پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ کہا میں یونس علیہ السلام ہوں. جاؤ بادشاہ کو کہو کہ یونس علیہ السلام آئے ہیں. اس نے کہا میں جا کر مجھے کون مانے گا؟ یونس علیہ السلام کو دنیا تلاش کرتے رہی وہ نہیں ملے, مجھے تو وہ ماریں گے کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اس نے بادشاہی دینی ایک دن کی, میری بات کون مانے گا؟ فرمایا جس چٹان پر میں بیٹھا ہوں اس سے جو کوئی پوچھے گا یہ کہے گی کہ یونس علیہ السلام اس پر بیٹھے تھے, اس پتھر پر, اور جس بکری کا میں نے دودھ دوا ہے اس بکری یہ زبان حال سے انسانوں کی طرح یہ بکری بول کر کہے گی کہ یونس علیہ السلام نے مجھے دوہا ہے. وہ گیا, انہوں نے مذاق اڑایا, کہا میرے پاس دلیل ہے, لے کے آیا, بکری نے بھی گواہی دی پتھر نے بھی گواہی دی. پھر یونس علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں, وہ بادشاہ مسلمان ہوا, ساری قوم مسلمان ہو گئی اور 100 سال تک اس بادشاہ کی حکومت رہی, 100 سال تک وہ بستی آباد رہی, اور 100 سال کے بعد جو نئی نسل پیدا ہوئی انہوں نے کفر اختیار کیا اور پھر اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کیا. سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے پر کہ آپ اللہ تعالی کے حکم کا انتظار نہ کیا, قوم کی طرف واپس نہ آئے اور اپنے اجتہاد سے, خطا اجتہادی سے آپ جنگل میں دریا کی طرف چلے گئے, یہ جو بات تھی اس پر لوگوں نے اعتراض کیا, یہاں تک کہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں جلد 2 سورہ یونس میں اور جلد 4 تفہیم القرآن کی اس میں سورہ والصافات کے تحت اس نے لکھا کہ یونس علیہ السلام سے 3 قصور ہوئے, یونس علیہ السلام سے 3 قصور ہوئے, غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے رب نے عتاب فرمایا. ہم نے تو کہا نا کہ مچھلی کے پیٹ میں رب نے معراج کرایا ان کو, وہ لکھتے ہیں کہ رب نے عتاب کیا. پہلا کیا کہ عذاب رب تعالی نے 40 دن کا نہیں کہا تھا, انہوں نے خود کہہ دیا. دوسرا رب نے حکم نہیں دیا اور حکم کے بغیر ہجرت کر کے چلے گئے. اور تیسرا جب عذاب ٹل گیا تو واپس آنے چاہیے تھا, یہ نہیں واپس نہیں آئے. تو انہوں نے الفاظ کیا استعمال کیے تفہیمات میں, تفہیم القرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام اپنے مقام معموریت سے فرار ہو گئے. فرار کا لفظ بولا یعنی بھاگ گئے اللہ کے حکم کے, یعنی اس کے بغیر نکل گئے. اور دوسرے چوتھی جلد میں جو ملیم کا لفظ مایا رب تعالی نے, کہتا ہے اس پر آبا کا گواہ ہے جب بھاگ جائے کوئی آدمی. اور قصور وار ملیم کا لفظ جو ہے کہ وہ ملامت کے مستحق ہو گئے. ملامت پتا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو لان تان کرنا, کسی کو جوتے مارنا, برا بھلا کہنا, یہ ملامت ہوتی ہے. کہ یونس علیہ السلام ملامت کے مستحق ہو گئے, یہ ان کی سری غلطی ہے. قرآن میں کئی ایسے الفاظ آتے ہیں جن کا آپ ترجمہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت ہو تو آپ وہ لفظی ترجمہ نہیں کرتے, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا, لوگوں نے اللہ سے دھوکہ کیا. ہاں جی, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. لوگوں نے اللہ سے مکر کیا اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ نے ان سے مکر کیا. تو اللہ کسی سے مکر نہیں کرتا, ترجمہ کیا ہے کہ اس کی تاویل کرو کہ اللہ ان کو ان کے مکر کی سزا دیتا ہے. یہاں بھی ملیم کا لفظ نبی کے لیے آیا ہے تو وہ ملامت اور لانتان جو عام آدمی کے لیے استعمال تھا وہ نبی کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ سری غلطی ہے. اسی طرح ایک ترجمہ لکھا ہے مولوی محمود الحسن نے اور جس کی تفسیر لکھی ہے شبیر احمد عثمانی نے, انہوں نے یہی سیدنا یونس علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے آج کا اس میں انہوں نے لکھا ہے فظن اللہ نقدر علیہ, یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ ہم اللہ کی قدرت سے باہر نکل گئے ہیں. یعنی دیکھو نبی کس طرح یہ سوچ سکتا ہے, کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ اللہ کی قدرت سے باہر نکل جائیں گے؟ جب ایک عام آدمی نہیں سوچ سکتا تو اللہ کا نبی کیسے سوچے گا کہ ہم اللہ کی قدرت سے باہر نکل گئے؟ اور پھر یہ ترجمہ غلط کیا ہے جس پر ہم نے نشان لگایا ہے جو محمود الحسن کا ترجمہ ہے. تفسیر میں شبیر احمد عثمانی نے بڑے ہاتھ پیر مارے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے, لیکن جو صاف ترجمہ ہے گستاخی کا ترجمہ ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کیسے اس کو کور کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ وہ پڑھو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت بحال رہے. بہرحال یہ آیت کریمہ تھی جس کا ہم بتانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ دو منٹ صبر کریں. وزنوں نے اس ذہبا, اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ چلا, مغادباً غصے سے بھرا ہوا. اللہ پر غصہ نہیں, قوم پر غصہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کو ٹھہراتے ہیں. قوم پر غصہ ہے, اور قوم پر غصہ کرنا مشرکوں پر کافروں پر غصہ کرنا یہ ثواب ہے, یہ گناہ نہیں ہے. فظن تو گمان کیا, اللہ نقدر علیہ یعنی گمان یہ کیا یونس علیہ السلام نے کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے, یعنی وہ بغیر ہمارے حکم کے جو جا رہا ہے رب اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا, اس لیے کہ میں جا رہا ہوں کہ میں اب قوم کو کیسے منہ دکھاؤں, رب کا حکم نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں. تو آپ نے یہ اجتہاد کیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ رب تعالیٰ میرے اوپر مواخذہ نہیں فرمائے گا اس بات کا. لیکن جب مچھلی کے پیٹ میں گئے, فنادا فی الظلمات, تو اندھیریوں میں پکارا رب کو, اللہ الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوا تیرے, سبحانک اے رب تعالیٰ تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, اور مجھ سے بے جا ہوا, جو نہیں کرنا چاہیے تھا مجھ سے وہ کام ہوا, مجھے آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا. جب اس نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن پکارا, فاستجبنا لہ, پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے غم سے پریشانی سے اپنے نبی کو نجات دی, وکذالک ننجی المؤمنین. یہ جملہ جب آیت کریمہ میں پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ایسی ہی ہم نجات دیں گے مسلمانوں کو, ایسی ہی ہم, رب نے وعدہ کیا ہے ایسی ہی ہم نجات دیں گے مسلمانوں کو. اسی کے تعلق لکھتے ہیں کہ اگر آیت کریمہ پڑھی جائے تو رب تعالیٰ غموں سے نجات دیتا ہے. اب آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 125,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی تھی, اس لیے لوگ آج 125,000 مرتبہ پڑھتے. پہلا طریقہ یہ ہے 10, 11, 12, 14 آدمی متقی نیک پرہیزگار, ہاں جی, وہ بیٹھ جائیں اور وہ ایک مجلس میں ایک دن میں, اور اگر ایک دن میں نہ کر سکیں تو 3 دنوں میں, ایک دن یا 3 مجلسوں میں وہ 125,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ دیں, اللہ تعالیٰ اس غم سے نجات دے دیتا ہے. یہ ایک بات. دوسرا, اگر ایک آدمی اکیلا پڑھنا چاہے, ہاں جی, اور وہ اکیلا چاہے کہ میں آیت کریمہ پڑھوں, تو وہ کیا کرے, 3,125 بار روزانہ پڑھے, 3,125 بار روزانہ پڑھے, اور 40 دن پڑھے گا تو 125,000 پورا ہو جائے گا. تیسری صورت, اگر کوئی آدمی اس سے بھی تھوڑا پڑھنا چاہے تو ایک آدمی نماز عشاء کے بعد 300 بار یہ پڑھے, 3 تسبیحیں پڑھے آیت کریمہ کی, پہلے طہارت کاملہ کرے, اچھی طرح سے استنجا, وضو, کپڑے صاف پاک پہن کے, ارادہ پاک, نیت پاک, دل کو صاف رکھے, طہارت کاملہ کرے، پھر کمرے میں اندھیرا کرے، جیسے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا، بتی بجھا دے، ایک پیالہ پانی کا، سمندر میں تو جا نہیں سکتا، تو ایک پیالہ پانی کا سامنے رکھے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کرے، 300 مرتبہ ہر رات کو پڑھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر، سینے پر اور اپنے جسم پر ملتا رہے، تو انشاءاللہ آیت کریمہ کی فضیلت جو ہے اور وہ جو اس کا جو اجر ہے وہ پا لے گا. 3 دن یا 7 دن یا 40 دن، 3 دن پڑھ لے، 7 دن پڑھ لے، اور زیادہ ٹائم لگانا چاہتا ہے تو 40 دن پڑھ لے، مطلب انشاءاللہ حاصل ہوگا. چوتھا طریقہ اس کا آیت کریمہ کا کہ 12 دن میں ہر روز 12,000 بار پڑھے، اکیلا آدمی پڑھے یا 4 آدمی پڑھے، تو یہ بھی اسی تعداد کو پہنچ جاتا ہے. پانچواں طریقہ کہ 12 دن تک 1200 مرتبہ پڑھتا رہے اور باوضو رہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اور پہلے رب کی تسبیح بیان کرے، تحلیل بیان کرے، تسبیح بیان کرے، اپنے گناہوں کو حاضر کر کے معافی مانگے، اس کے بعد آیت کریمہ پڑھے، تو اللہ تعالی جل شانہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. وقت بہت ہو چکا ہے، میں نے ایسے عرض کیا تھا کہ اس کی بڑی تفصیل ہے. اللہ تعالی جل شانہ ان نبیوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. آپ 130 سال آپ کی عمر ہوئی ہے اور آپ جو ہے اس شہر جو فلسطین کے ساتھ، جو آپ 35 شہر جو ہیں اس وقت فلسطین کے جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں، اس میں ایک شہر آتا ہے جس میں سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اس شہر میں آپ مدفون ہیں، اور آپ کے والد جو ہے بالکل اس کے دوسری طرف شہر سے باہر آپ کے والد دفن ہیں، اور 10-12 میل کے فاصلے پر حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ مدفون ہے. یہ تینوں قبریں فلسطین میں ہیں، فلسطین کا علاقہ جو آج ادھر موجود ہے اس میں اسرائیل میں، وہاں یہ سارے بزرگ جو ہیں وہاں مدفون ہیں، اور اللہ تعالی جل شانہ ان کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک بات آخری بات حدیث ہے، خبردار کوئی شخص، چونکہ لوگوں کے ذہن میں جیسے مودودی صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں غلط چیز لکھی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص، خبردار کوئی شخص مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دے، کہ خاص کر کے میرے ہمارے نبی یونس علیہ السلام سے افضل ہے، یہ نام لے کر نہ دے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ اول العزم رسول تھے، نبی تھے، ان کا ذکر جن صورتوں میں آیا ہے بڑی رب تعالی نے ان کو عزت کے ساتھ ان کا نام لیا ہے، اور وہ صاحب، وہ نبی تھے، رسول تھے، اور بڑے عظیم نبی تھے. اس نے فرمایا کوئی شخص مجھے ان پر فضیلت نہ دے، اور کوئی شخص کسی کو بھی ان پر فضیلت نہ دے. یہ آپ نے انبیاء کی عظمت بیان فرمائی، اور یہی طریقہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ فلاں آدمی کا مقام ایسا ہے، فلاں نبی کا مقام ایسا ہے، فلاں صحابی کا مقام ایسا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اگر ان سے کوئی اس طرح کی خطا اجتہاد ہوئی ہے، رب تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے. تو اس لیے اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، کسی نبی، کسی صحابی، کسی رسول کے بارے میں کوئی غلط خیال ذہن میں نہ لائے. قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن سواك. يا الله ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما، جو کام رکے ہوئے ہیں، جائز کام مولا کریم، جائز کاموں کو سیدنا یونس علیہ السلام کی اس دعا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی برکت سے ہمارے کام کو سر انجام فرما. تمام بھائیوں مسلمانوں کی مشکلات کو اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے سے ان مشکلات کو آسان فرما، روزی میں برکت عطا فرما، اولادوں کو نیک فرما، گھروں میں اتفاق اور محبت پیدا فرما، اور ہم تمام کو نیک اور صالح فرما۔ بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ جو آج کا درس ہے اس کو ہم جو ہے نواز صاحب کی بیگم صاحبہ مرحومہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اس درس کو وقف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے آبا و اجداد وصال فرما چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضور کی شفاعت عثمان کے حق میں قبول فرما، اور ان پر جہنم کی آگ حرام فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔